الحمد لله الذي لا يغلب ودخله القائلون ولا يعصي مهما عبد العبدون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يسعى لصفته حد محدود ولا نعت موجود وقت معدود ولا أجل ممدود فقد الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى البنين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صلوا سورة مبارك ہود کی معاف کیجیے گا سورہ مبارک نحل کی پہلی اور دوسری آیت اللہ اپنے السلام میں ارشاد فرما رہا ہے فتح امر اللہ اللہ کا امر آ چکا امام زمانہ کی ولادت ہو چکی فتح امر اللہ اللہ کا امر آ چکا فلا تستعجلو ہو اسے پانے میں اسے حاصل کرنے میں عجلت سے کام نہ لو ہمیں امام کو بلانے کے لیے خود کو تیار خود کو آمادہ کرنا ہوگا یہ تو طے ہے کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے مگر آئیں گے کب یہ اللہ جانتا ہے چار ایسے علم ہیں چار ایسی معلومات چار ایسے عنوانات ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ایک قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی ایک شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھ رہا ہوں محمد اللہ کہ شب قدر کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے توجہ چاہوں گا تیسرا جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں جس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ ہے عظمت فاطمہ زہرا اللہ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے فتمت ان معرفتها سیدہ کا نام فاطمہ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے معصوم سے سوال ہوا حضرت نے جواب دیا فتمت ان معرفتها اس بیوی کا نام ہی فاطمہ ہے فاطمہ کہتی اسے جس کو پہچاننا اللہ کے علاوہ نبی کے علاوہ اور علی کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات بھی نہ ہو خالق فاطمہ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے جس کا ٹکڑا ہے وہ مصطفیٰ جانتا ہے کہ فاطمہ کیا ہے جس کے برابر ہے وہ علی جانتا ہے کہ فاطمہ. صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. اور چوتھی چیز جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا, وہ ہے ظہور امام زمانہ. اللہ جانتا ہے کہ یہ یوم الرجعۃ یوم القرعۃ یہ آنے کا دن کون سا دن. اور شاید نے کیا خوب کہا کہ ہم ان کی دید کے تعلق کو حکم خالق کے. آپ سب منتظر بیٹھے ہیں نا, ہم ان کی دید کے تعلق وہ حکم خالق کے. مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ایک علم بھی اللہ جانتا ہے. جناب آفتاب صاحب نے بھی فرمایا اور نوٹیفیکیشن بھی ان کے پاس ہے, سوائے تعجب کے, سوائے افسوس کے, سوائے کچھ اور کیا کہا جائے گا. الحمدللہ ہم اس ملک کے, اس وطن کے خدمت گزاروں میں سے ہیں. اور ابھی جو میں دکھلانے کے لیے اٹھ کر گیا ہوں تو وزیر اعظم ہاؤس کا رابطہ ہوا ہے یہاں کی انتظامیہ سے کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی, یہ کیا ہوا ہے. یعنی جس ملک میں محب وطن مجرم ہو جائے پھر اس ملک کی ترقی کون, اس ملک کی ترقی کا ضامن کون. مجھے تو تعجب اس بات پر ہے کہ کیا عوام میں ہی ملک کے باغی نکلتے ہیں, افسروں میں ملک کے باغی نہیں ہوتے. بھائی توجہ کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو افسران میں ملک کے باغی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کون غور کرے گا, جو فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں, جو ملک میں مسائل کو بڑھاتے ہیں. یہ فورتھ شیڈول, یہ اسپیشل برانچ کے ہمارے جو دوست ہیں نا وہ توجہ کریں جی. یہ پولیس کے محکمے میں اسپیشل برانچ کا جو محکمہ ہے یہ رپورٹنگ کرتی ہے اور یہ آگے تک پہنچاتے ہیں کہ معاملہ کچھ ایسا ہے. اچھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً مجھ پہ پابندی لگ جائے گی تو میں نہیں پڑھوں گا تو ممکن ہے کہ بابر ان کا اجتماع چھوٹا ہو جائے, مثال ہے اگرچہ. تو مگر انہیں کوئی بتائے کہ یہ کسی اور گھڑے سے پانی پینے والے لوگ ہیں. لبے کیا حسین, کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, اور ان سے گزارش کر رہا ہوں, ہوگا یہ, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کل صبح تک اس کا اضالہ نہیں ہوا آپ طرف بھائی تو میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, اور پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر کل تک اس کا اضالہ نہیں. اس وقت سندھ میں تین شہروں کے بارے میں تو مجھے علم ہے کہ وہاں میرے نام کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں اور میرا وہاں وعدہ نہیں ہے, یعنی میں نے ان سے وعدہ نہیں کیا ہے, انہوں نے اشتہار میں نام چھاپ دیا ہے. پھر کم سے کم ان علاقوں کے جو انتظامی اور پولیس کے ادارے ہیں وہ کسی کے کہنے پر کوئی پرچہ ورچہ بنائیں گے. میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں دو سال تین سال چار سال میں بھی ان بچوں سے نمٹ سکوں گا. تو اور اس بہانے سے پھر ہمیں کہیں مہمان بلایا جائے گا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے کہیں مہمان بلایا جائے گا. یہ جو مسنگ پرسن کے دوست رہا ہو کر آئے نا, ان میں سے چار پانچ لوگوں سے یہ سٹی ڈی والوں نے پوچھا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, یہ ادارے کہاں سے چلا رہا ہے, اسے کون دیتا ہے پیسے. تو میں انہیں پیغام دے رہا ہوں, ان بےچارے جوانوں بچوں سے کیوں پوچھ رہے ہو, مجھے لے جاؤں, میں خود بتاؤں گا مجھے پیسہ کون دیتا ہے. میں مجبور ہو کر یہ آج میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. یہ سی ٹی ڈی کے ادارے کے لوگ مسنگ پرسن کے جوانوں سے پوچھ رہے ہیں شہنشاہ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, یہ ادارے کہاں سے بنا رہا ہے, یہ ایمبولینس کیسے خرید رہا ہے, یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی اور ہاسپٹل کیسے بنا رہا ہے. تو میں تو ہمیں ایوارڈ دینا چاہیے, کام تو تمہارا تھا, تمہیں پاکستان میں تعلیم اور صحت پر خدمت کرنے والوں کو انعام دینا چاہیے. کام تو ریاست کا ہے, حکومت کا ہے کہ وہ فلاحی ادارے بنائے, وہ ہاسپٹل بنائے, وہ اسکول بنائے. اور جو اس ملک میں قوم کی ملت کی انسان کی سنی شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں جتنا سنی ادھر پیار کرتا ہوں اس سے تو شیعہ خفا ہو رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ اہل سنت سے پیار کرتے ہیں. میں بڑا پیار کرتا ہوں, ممبر کا اعلان کر رہا ہوں, میں اہل سنت سے پیار کرتا ہوں. میرے ادارے میں ڈھائی تین سے اہلکار ہیں جو بنا سکتے ہیں. اداروں سے بھی کہوں گا کہ ان جوانوں کو تنقید کرو میرے بارے میں, یہ اسپیشل برانچ والے غلط رپورٹنگ کرتے ہیں. پاکستان میں دسیوں لوگ ہیں جنہیں فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا, معتبر لوگ ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں, مختلف ضلعوں میں معتبر لوگ ہیں جنہیں فورتھ شیڈول میں ڈال دیا گیا انہیں اسپیشل برانچ والوں کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے. کیا کہا تھا ہم نے, کیا ہے مسئلہ؟ یہ پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, میں ان کا نوکر ہوں. میرے مجمع بیٹھا ہے یہاں بقیت اللہ میں, نشتر پاک میں, علی مرتضی جعفری صاحب کے ہاں, یا جہاں جہاں پورے پاکستان میں پڑھ رہا ہوں, یہ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ میں ان کا نوکر ہوں. یہ نوکروں سے پیار نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ میں اپنی قوم کا نوکر ہوں. یہ جو لباس میں نے بیٹھا ہوں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں, یہ نوکروں کے کپڑے ہیں. اگر کوئی عالم اس لباس میں ہے اور وہ قوم کا نوکر نہیں ہے تو وہ عالم اسے تجدید کرنی چاہیے اپنے اس عنوان کے ساتھ. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کا, پاکستان کے شہریوں کا, وہ سنی ہو یا شیعہ ہو, کروڑوں روپے کے ادارے بنا کے چھوڑنے کی عادت رکھنے والے آدمی ہیں. ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یہ جے ڈی سی کا ادارہ کس کو نہیں پتا کس نے بنایا ہے. میں نے صرف اس وجہ سے وہ ادارہ چھوڑ دیا کہ قوم میں انتشار ہمیں نہیں جل رہا. ہم لڑنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے, ہم خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر دو مومنین میں کسی ادارے میں لڑائی ہو رہی ہو تو ادارہ چھوڑ دو. میں علی کا چاہنے والا ہوں, علی ادارے چھوڑ کر زندہ رہ گئے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی؟ لہذا یہ رویہ اچھا نہیں ہے. مجھے نا اہلیوں پر افسوس ہو رہا ہے کہ اس انداز سے افسران بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا ساجد نقوی کا نام ہے اس لیے اس کے اندر چوتھے نمبر. اتنے معتبر لوگوں کے نام ہیں, میں اپنی بات نہیں کرنا سکتا, اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے اس کے اندر نام, مولانا مدد علی ملا صاحب, منظور حسین سولنگی صاحب, مولانا محمد عباس قومی صاحب, بڑی شخصیات کے اس نام میں. چوتھے نمبر پر علامہ ساجد نقوی صاحب راولپنڈی. آپ کے یہاں پہ معیار ہے, کوئی کسوٹی ہے, کوئی پیمانہ ہے؟ جو خدمت گزار ہیں وہ بھی وہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی دیواریں گانے کی تکفیری ناموں سے, وہ بھی وہی ہیں. جو منہ چھپائے پھر رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں. جو ملک کے محب وطن ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. کوئی کسوٹی ہے, کوئی پیمانہ ہے؟ نا اہلیوں کی حد ہوتی ہے. میں آپ پر اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اصلاح اور ہدایت عطا فرمائے. بلند تر صلوات پڑھیں. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. توجہ کر لیا آپ نے؟ عقیدہ مہدویہ. کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو بیوس کر رہا ہوں. پہلا شخص ہے 808 ہجری میں جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ عقیدہ مہدویت مایوسی کا نتیجہ ہے. کوئی امام مہدی نہیں ہے, کوئی تصور امام مہدی نہیں ہے. اس آدمی کا نام ہے ابن خلدون. ابن خلدون کی پیروی کرتے ہوئے سمجھے, ابن خلدون کی پیروی کرتے ہوئے چند اور دانشور شخصیات میں اس نظریے کی پیروی کی جو کل ہم نے ان کے نام آپ کو بتائے. دلیل جو سب سے بڑی دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں نے کوئی روایت امام مہدی کے بارے میں اپنی کتابوں میں درج نہیں کی. اگر یہ نظریہ صحیح ہوتا, اگر یہ نظریہ اسلامی نظریہ ہوتا تو مسلم بخاری اور مسلم میں کوئی ایک حدیث تو ہوتی امام کے بارے میں, لیکن کسی ایک حدیث کا نہ ہونا بقول ان کے دلیل ہے کہ یہ نظریہ گھڑا ہوا نظریہ ہے, اس نظریے پر کوئی مضبوطی نہیں ہے. تو میں ان کے جواب دینے جا رہا ہوں آج آپ کو. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ 6000 احادیث ہیں شیعہ اور سنی حدیثی کتابوں میں امام زمانہ پر, امام مہدی پر. کتنی ہزار؟ بڑی نایت, آپ ساتھ دیجئے تھوڑا سا ذرا. 6000 حدیثیں ہیں امام مہدی کے بعد میں, امام مہدی کے بارے میں سنی شیعہ کتابوں میں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ابن خلدون نے اور ان کی پیروی کرنے والوں نے ساری 6000 حدیثیں پڑھ لی؟ جو یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لکھی. دوسری بات, ابن خلدون سے کوئی کہہ جاتا کہ آپ تاریخ دان ہیں, نہ محدث ہیں نہ رجالی ہیں. تاریخ دان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ علوم حدیث میں دخالت دے, اور علوم حدیث کے عالم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ تاریخ کے معاملات میں دخالت دے. آپ کا تو شعبہ ہی نہیں ہے, آپ کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, آپ تو اس شعبے کے آدمی نہیں ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیونکہ حدیث نقل نہیں ہوئی ہے لہٰذا میں اسے نہیں مانتا. آپ تاریخ کے آدمی ہیں, تاریخ کی بات کریں, اور تاریخ کی بات تو آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ ابھی تو امام کا ظہور ہی نہیں ہوا, ظہور ہونے کے بعد تاریخ بنے گی. تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر بخاری شریف میں, کیونکہ امام بخاری تو فرماتے ہیں کہ 200000 صحیح مستند حدیثوں میں سے میں نے 2602 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. 200000 صحیح مستند حدیثوں میں سے امام بخاری فرماتے ہیں 2602 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. تو جن حدیثوں کو, صحیح حدیثوں کو امام بخاری نے کچھ نقل نہیں کیا, تو کیا کسی کو یہاں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ کیونکہ بیان نہیں ہوا ہے لہٰذا وہ نظریہ جعلی ہوگا اور من گھڑت ہوگا؟ کیا معلوم اس سے متعلق انہوں نے صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہو, یعنی وہ حدیثیں ہوں اور انہوں نے اس کو ضروری نہ سمجھا ہو اسے نقل کرنا. پھر برادران اہل سنت ہمارے عزیزوں, ہماری بھائیوں کی کتابیں تو 6 ہیں نا, کیا بولتے ہیں انہیں سیاہ ستا جی, 6 کتابیں. آپ 2 کتابوں کے بارے میں تو فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر حدیث نہیں ہے, باقی 4 کتابوں میں اگر حدیث موجود ہو تو طلبہ پڑھے گا محمد والے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے امام زمانہ سے متعلق, جسے شارحین بخاری نے, شارحین مشہور شرح ہیں جو بخاری شریف کی ہیں, عمدۃ الباری ہے جی, فتح الباری ہے, ارشاد ساری ہے, فیض باری ہے, یہ جو مشہور ترین بخاری شریف کی شرحیں ہیں, ان تمام شرحوں میں شارحین ہیں صحیح بخاری نے اس ایک حدیث کو جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے, جو میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں, اس کو امام مہدی کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں. اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بہت سی حدیثیں جو امام مہدی کے بعد میں امام بخاری نے نقل نہیں کی وہ صحیح سند ہیں. وہ کون سی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر؟ وہ ہے نزول حضرت عیسیٰ کے بعد میں, جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, حضرت عیسیٰ ظاہر ہوں گے, ان کے بعد میں جو امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا ہے وہی حدیث ہے. کیفانتم اذا انزل ابن مریم فیکم وامامکم فیکم, وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے امام تم میں سے ہوں گے. یہ حدیث امام بخاری نے, سلوات پڑھنے ذرا محمد والے. بھائی خالص حسن مضمون کے مطابق بات کر رہا ہوں, اپنے شوق اور ذوق کو ہمیشہ جاری رکھیے گا تاکہ میں اپنے مضمون کو اسی طرح سے آگے بڑھاتا رہوں. بحث ہماری یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر امام مہدی سے متعلق حدیث نہیں ہے تو اس کے یہ سارے جوابات وہ جواب ہیں جو ہمارے راجل کہتا ہے کہ یہ کوئی خالق نہیں رکھتا, کوئی رب نہیں رکھتا, یہ خود بخود بنتی چلی گئی ہے. ایٹم پرست لوگ, مادہ پرست لوگ, ملحد لوگ, دہریے جو اس کائنات کا خالق اور رب اور مالک کسی کو نہیں مانتے, کائنات کو اور دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ نگاہ ان کی مادہ پرستی کی نگاہ ہے جی, اور ایک نگاہ ہے جو اس کائنات کو ایک خالق, ایک رب, ایک مالک کے زاویے سے دیکھتی ہے. تو نگاہ تبدیل ہوتی ہے تو نتیجے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کائنات کے بارے میں, تصور کائنات جس کو کہتے ہیں, وہ تصور آپ بدلے رویے بدل جائیں گے. جہاں آپ کا تصور یہ ہوا کہ کوئی اس کا بڑا نہیں ہے, کوئی اس کا خالق نہیں ہے, کوئی اس کا رب نہیں ہے, تو پھر کسی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کوئی حشر نہیں ہے, کوئی سوال نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی پکڑائی نہیں ہے, جو چاہو کرتے رہو. وہ جب اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے, کوئی رب ہی نہیں ہے, تو پھر تم بھی آزاد ہو, تمہیں کون پوچھے گا. لیکن جب دعویہ تبدیل ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں, اس کائنات کا کوئی خالق ہے, کوئی رب ہے, کوئی بنانے والا ہے, اور یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے کہ ہاں خالق ہے, کوئی طویل توحیدی باب ہے, توحیدی بحث ہے, تو جب ہم وہ دلائل قائم کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. جب کوئی خالق ہے, جب کوئی رب ہے, تو پھر پوچھ گچھ بھی وہ کر سکتا ہے, وہ سزائیں بھی دے سکتا ہے, وہ جزائیں بھی. سلوات پڑھ لیں محمد والے. اسی طرح عقیدہ مہدویت پر میرے پاس وقت ہے, اس لیے بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, میرے ساتھ رہیں گے آپ حضرات. اسی وجہ سے اسی طرح عقیدہ مہدویت کے باب میں بھی دو نظریے ہیں. اچھا شمشاد بھائی اور آفتاب بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فاصلے سے لوگ بیٹھ سکیں, آپ فاصلے سے بیٹھنے کی شرط کل سے ختم کر دیجئے. ہاں ماسک لگانے کی شرط لگا دیجئے کہ سب ماسک لگا کے بیٹھیں اور کسی سے بیماری لے نہ لیں اور کسی کو بیماری دے نہ دیں. لیکن بیٹھنے پر تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, تو جی جی اس طرح سے رکھیے کہ یہ جیسے اس وقت اس سے بہتر اور سلوات پڑھ لیجیے. توجہ کر رہے ہیں, ایک نظریہ عقیدہ مہدویت پر یہ ہے, مجھے معاف کیجیے گا میرے مضمون کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے. ایک نظریہ عقیدہ مہدویت پر یہ ہے کہ یہ مایوسی کا نتیجہ ہے, لوگ مایوس ہو کر اور کیا کہتے, ان کے بڑوں نے ان کو یہی سکھایا کہ کسی کا انتظار کرو تاکہ قوم زندہ رہے. دوسرا نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ ہے, جو صحیح نظریہ ہے, جس پہ ہم دلائل کوشش کریں گے اس پورے ایام کے اندر آپ کے سامنے دینے کی کوشش کریں گے, کہ اگر اس ٹائپ کی الجھنیں جیسے ڈالی گئی ہے, اس طرح کی الجھنیں نہیں ہوئی, تو کوشش یہ کریں گے کہ اس نظریے کو کہ یہ نظریہ عقیدہ مہدویت کا نظریہ مایوسی کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ الہی نظریہ ہے, ضرورت بشر کا نظریہ ہے, تقاضۂ دین یہی ہے کہ کسی ایک ایسے وجود کا انتظار کیا جائے جو اللہ کی قدرت کا جلوہ بھی دکھائے, اس کی ربوبیت کا منظر بھی پیش کرے, ورنہ شیطان جیت گیا, معاذ اللہ رحمان ہار گیا. اگر اس نظریے کو نہیں مانیں گے یہ عقیدہ مہدویت ضرورت دین ہے. عقیدہ مہدویت نظریہ الہیہ ہے، قرآنی نظریہ ہے، حدیث کی روشنی میں عقل اور فطرت کے مطابق. اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. تمہید میری آج مکمل ہوئی، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آخر سبب کیا ہوا کہ یہ سوچا گیا کہ عقیدہ مہدویت، جس کی وجہ سے یہ سوچنے کا موقع دیا گیا اور اس سوچ کے رکھنے والوں کو ہوا ملی، اہمیت ملی. وہ دو سبب کیا ہیں جن کی وجہ سے عقیدہ مہدویت کے خلاف لوگوں نے سوچنا شروع کیا؟ سب سے پہلا سبب، انتظار کا غلط مطلب، انتظار کا غلط مفہوم. انتظار، ہم سب منتظر ہیں نا، انتظار کا غلط مطلب پیش کر کے دشمنی کرتے ہوئے دیکھو تو وہاں سے آگے بڑھ جاؤ، ہمارا کیا مطلب؟ اس لیے کہ امام آکر ظلم کا خاتمہ کریں گے، امام آکر مظلوموں کی حمایت کریں گے. میرا تو کام ہی نہیں ہے، میرا کام تو صرف الاجل الاجل الاجل، جلدی آ جائیے جلدی آ جائیے، یہ کہنا ہے. امام کا نام آ جائے تو گردن جھکا کر ان کی تعظیم کر لوں بس. یہ جو سستی، لا تعلقی، بے توجہی، بلکہ کہہ لیجئے چلتی پھرتی میتوں کے منظر، یہ سبق بنا ان لوگوں کو بولنے کا موقع جس کس نے دیا. تو یہ نظریہ خود ساختہ نظریہ ہے، انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے. میں دوسرا سبق سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو انتظار پر دوبارہ سے سہمت ہوگا. دوسرا سبق جو اس نظریے کے خلاف بولنے والوں کو موقع دے رہا ہے وہ ہے امام کے بارے میں یہ نظریہ، یہ سوچ کہ ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، ابھی تو ولادت ہی نہیں ہوئی ہے. عدم ولادت یا مولود کا نہ ہونا یہ سبب بنا کہ وہ ہے ہی نہیں. جب ہے نہیں تو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے عرصے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ولادت کب ہوگی؟ اگر وہ جناب زہرا کی نسل سے تو کوئی کسی بھی سید خاندان سے پیدا ہوں گے، اور یہ تو ہے کہ وہ آئیں گے لیکن ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی. یہ ولادت کا نظریہ نہ رکھنے والا جو نظریہ ہے یہ سبب بنا ہے کہ امام کے بارے میں اس طرح سے سوچا گیا ہے. انتظار، ہرگز انتظار کا مطلب سستی اور کاہلی نہیں ہے، انتظار کا مطلب آمادگی ہے، تیاری ہے. اگر مولانا غلام حیدر صاحب کو نماز جماعت پڑھانی ہے اور اذان ہو رہی ہو، پیش نماز کو مصلی پر آ کے کھڑے ہو کر امامت نماز کرنی ہو، تو کیا نمازی حضرات وضو کر وضو کیے بغیر، سجدہ اٹھائے بغیر بیٹھے رہیں گے؟ کیونکہ ابھی مولانا نہیں آئے تو ہم وضو بھی نہیں کریں گے. مولانا کا کام نماز پڑھانا ہے، نماز سے پہلے کی تیاری تو کرنا نمازی کا کام. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انتظار کا مطلب ہر کس اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے. غیبت کا یہ مفہوم کہ وہ کسی غار میں ہیں، وہ کسی شہر میں ہیں، وہ کسی ملک میں ہیں، یہ وہ گمراہی کا سبب بن رہا ہے. امام کسی ملک میں نہیں ہے، امام نمائندہ الہی ہے، امام خلیفۃ اللہ ہے، اور اللہ کا نمائندہ اللہ کی مرضی کے مطابق جہاں چاہے جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت میرے مولا مجھے شاباش دینے کے لیے اتنی مجھے قسمت ہو جائے، آپ کو دعا دینے کے لیے اس محفل میں تشریف میں آئے، اس مجلس میں آ جائے، کہ نگاہیں خاص ہو جائے امام کی، کہ باب العلم میں میرا تذکرہ ہوگا. صلوات پڑھنا محمد والا. چ چلتے ہیں. امام کے غیبت کا مطلب کسی خاص جگہ محدود ہو کر بیٹھنا نہیں ہے. کیا مطلب ہے پھر؟ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے امام کی غیبت کا مطلب امام کی عدم معرفت. غیبت یعنی عدم معرفت. میں نہیں پہچانتا کہ مجلس میں فلاں جگہ امام تشریف فرمائے, برابر والا نہیں پہچانتا کہ میرے برابر میں امام بیٹھے ہوئے, پیچھے والا نہیں پہچانتا کہ آگے جو میرے عزادار بیٹھا ہوا ہے یہ امام وقت ہے. کربلا میں حسین کی زنی کو چومتے وقت اسے نہیں پتا ظاہر کو کہ برابر میں جو چوم رہا ہے امام حسین کی زنی کو وہ امام زمانہ ہے. بس میں پہچان نہیں رہا, اسی کو غیبت کہتے ہیں. ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے حاضر اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ظاہر. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلائیے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے مگر ظاہر سب پر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے, ظاہر ہونا اور. ایک وجود کا حاضر ہونا اور ہے, اسی وجود کا ظاہر ہونا اور ہے. اگر تھکے میں نہیں ہے تو ایک مثال اور دے رہا ہوں. 40 سال تک ہمارے نبی مکے میں حاضر تھے, ظاہر نہیں تھے. صلوات پڑھیں گے محمد اور آل امام. ہمارے حاضر ہیں مگر امام کو ہم ظاہر نہیں پا رہے. جس دن ظہور کر جائیں گے اس دن ہم پہچان لیں گے, حضور اور ظہور برابر ہو جائے گا. حاضر تو تھے, ظاہر بھی ہو جائیں گے. عدم معرفت یہ سبب ہے, یہی غیبت ہے. عدم معرفت ہی غیبت ہے. سورہ مبارکہ یوسف کی 58 آیت ہمیں امام کے غیبت کے مفہوم کو سمجھاتی ہے. امام کیسے غائب ہیں؟ میرا سنی مجمع جو یہاں تشریف فرما ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں. ایک بڑی تعداد میں سنی بچے آئے ہوئے ہیں, سنی جوان آئے ہوئے ہیں, اور یہ تو ہم پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. تو مضمون اور مفاہیم سننے کے لیے تشریف فرما تمام جوانوں کے لیے. امام کی غیبت کا کیا مطلب ہے یہ سورہ مبارکہ یوسف کی 58 آیت سمجھا رہی ہے. آیت سنیے, ارشاد ہو رہا ہے فَتَخَلُّ عَلَيْهِمْ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. دیکھنا چاہوں گا, حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی یوسف ہے. اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ہم امام کے ساتھ بیٹھے ہوں اور نہ پہچانے کہ امام ہے, یہ ہے غیبت. یرونہ ولا یعرفونہ, وہ دیکھتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں کہ کون ہے. ابھی اسی مجلس میں کوئی فلاں افسر بیٹھا ہوگا, کوئی فلاں ادارے میں کام کرنے والا بیٹھا ہوگا, کوئی فلاں ادارے میں کام کرنے والا بیٹھا ہوگا. مثال کے طور پر ہمیں فلاں ادارے میں کوئی کسی مومن کا کام پھنسا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے حل ہوگا. معلوم ہوتے وہ جو روزانہ مجلس میں سامنے آ کر بیٹھ رہے تھے وہ وہاں کے تو ڈائریکٹر ہیں, مگر مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا ہمارا, اس لیے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں. سمجھ چاہوں گا, اور جیسے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ فلاں ادارے سے وابستہ ہیں جس میں ہمارا کام پڑا ہوا ہے, تو یہی ظہور کی کیفیت ہوگی. تو امام کی غیبت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں رہے. جب ہم انہیں پہچاننے لگے وہی تو سوال کرو نا کہ کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے کہ کسی کی عمر اتنی بڑھتا ہے, آرام نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انتظار کا تقاضا تھا, جو چاہوں گا انتظار کا تقاضا فعالیت ہے, توجہ ہے, خیال ہے, احساس ہے, ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے، انتظار یہ ہم سے کہتا ہے ہم منتظر نہ ہو، اللہ نظر آئے گا، ہمیں نظر آئے گا، یہاں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہ دنیا محدود ہے، اس محدود دنیا میں غلام محدود وجود نظر نہیں آ سکتا. مجھے رویت پروردگار کا یہ عقیدہ رکھنے والے عزیز ہیں، اچھے لگتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ کم سے کم وہ یہ کہہ کر کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا پکار پکار کے کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں. اپنا عقیدہ انتظار بتا رہے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں. مگر انتظار کی کیفیت، ایک ایسے ماحول کی کیفیت، ایک ایسے ماحول کا انتظار جو انتہائی مثالی ماحول ہو، سب کی آرزو ہے، سب چاہتے ہیں. مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے. جناب مفتی محمد ہاشم سندھی 200 جلدوں میں انسائیکلوپیڈیا لکھے ہیں سنی عالم میں، کہ علماء اہل سنت نے امام مہدی پر کیا کیا لکھا ہے، جن کی ابھی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں، مزید 2-3 کتابیں چھپنے جا رہی ہیں. ان کتابوں میں کتاب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے. 200 محدثین اور علماء اہل سنت ہیں کہ جو امام کی ولادت کے قائل ہیں، اور کتاب کا نام ہے امام مہدی مولود و موجود. امام مہدی مولود و موجود، امام ولادت پا چکے ہیں اور امام موجود ہے ہمارے درمیان. تو یہ نظریہ کہ امام کی ولادت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے. جب تک چاہوں گا، یعنی سنی بھائی اور شیعہ بھائیوں میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ولادت ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی. نہیں، یہ مسئلہ سنی اور سنی بھائیوں کا ہے. ایک بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کی کہتی ہے ولادت ہو چکی ہے، 200 کی تعداد کم نہیں ہوتی. محدثین بھی وہ آج کے نہیں ہیں، متقدمین میں سے ہیں، اور ایک تعداد کہتی ہے ولادت ہونی ہے. تو ایک علمی بحث ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، کوئی تناؤ کچاؤ کی بات نہیں ہے. ہاں تو برہانہ تم اگر دلیل ہے تو دلیل لے آؤ، یا ہمیں منوا لو یا ہمیں ہماری مان لو، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری بات نہیں ہے. امام کا عقیدہ مہدویت جو زد میں ہے مخالفوں کے، اس کا ایک سبب یہ ہے. میں پہلی مجلسوں میں آپ کو اعتراضات اور شبہات کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اس سے کوئی تناؤ کھچاؤ اور گھبراہٹ اور استراب نہیں ہے کہ شبہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ خاص طور پر مذہبی عقائد پر شک اور شبہ کا تازیانہ لگنا چاہیے. میں خود اس عقائد ہوں، ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں ان پہ شک اور شبہ کا تازیانہ لگنا چاہیے، تاکہ دلیل لے کر آؤں میں، تاکہ استدلال لے کر آؤں، تاکہ سنی سنائی بات پر میں اکتفا نہ کروں. میرے بڑے نے یہ کہا تھا، میں بھی وہی کر رہا ہوں. نہیں، مجھے خود بھی محنت کرنی ہے، مجھے خود بھی دلائل جمع کرنے. شبہ وارد کرنا، شک وارد کرنا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کا جواب نہ ہونا ہے، اس کا رد نہ ہونا ہے. اور الحمدللہ یہ نظریہ تمام عالم اسلام کے ہاں متفق نظریہ ہے، اس میں الجھن نہیں ہے. جن لوگوں نے الجھن ڈالی ہے وہ لوگ کچھ غلط فہمیوں کا شکار، اور کچھ تو مغرض تھے، یعنی ان کی غرض تھی، ان کا ایک مطلب تھا اس کے اندر. مثلا شام کے حاکم نے شبہ یہ ڈالا کہ امام مہدی بنی امیہ میں سے ہوں گے. یہ نظریہ کہ امام مہدی بنی امیہ میں سے ہوں گے، یہ شام کے حاکم نے نظریہ ڈالا اسی زمانے میں. بھائی ایک جملہ کہہ کر میں اپنے منزل آج روک رہا ہوں، اپنے آج بیان مکمل کر رہا ہوں. اس زمانے میں شام کے حاکم کا یہ بولنا کہ امام مہدی بنی امیہ میں سے ہوں گے، کم سے کم امام مہدی کو تسلیم تو کر لیا. ابھی ہم بحث کریں گے کہ کہاں سے ہوں گے، صلوات پڑھے محمد والے. تصور مہدویت، عقیدہ مہدویت، جناب مفتی شاہ مدنی صاحب کی بڑی حسین کتاب ہے، 10ویں دفعہ وہ کتاب چھپ چکی ہے، عقیدہ ظہور مہدی کے عنوان سے. اس میں انہوں نے پہلے ہی صفحوں پر لکھا ہے, شاید دوسرا یا تیسرا صفحہ ہے, کہ یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے. اب وہ ان کے بعد اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا وہ حسنی ہوں گے, حسینی نہیں ہوں گے. چار مذہبی بیان ہوئے, بنی امیہ میں سے ہوں گے, بنی عباس میں سے ہوں گے, حسنی ہوں گے, حسینی ہوں گے. حسنی ہوں گے, اکثریت علماء اہل سنت کی قائل ہے کہ امام مہدی حسنی ہے, یعنی امام حسن کی اولاد ہے. اور شیعہ سب متفق ہیں کہ امام مہدی حسینی ہے, یعنی امام حسین کی نسل سے, یعنی امام عسکری کے فرزند ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف اپنے جوانوں کو وہ یہ سبب بتاتا جاؤں کہ یہ آخر کہاں سے یہ مسئلہ آیا ہے. کیونکہ امام مہدی کے والد کا نام اور دادا کا نام مولانا نبیل لیا ہے, کہ ان کے والد کا نام حسن ہوگا اور ان کے دادا کا نام علی ہوگا. تو ہمارے بھائیوں نے کہا کہ یہ اس سے مراد حسن مشتبہ ابن علی ابن ابی طالب, جبکہ ہم اس الجھن کو جانتے ہیں کہ الجھن کہاں سے آئی. امام مہدی کے والد کا نام حسن عسکری ابن امام علی نقی ہے, وہ بھی غلط. اس میں سلوات پڑھنا محمد والے, بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا. آپ قصدن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک چہرے پر اکتاہٹ مجھے نظر نہیں آ رہی, کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ یہ کون سا موضوع لے کے بیٹھ گئے. الحمدللہ سب سننے کے لیے آئے ہیں, میں اس کا شکر گزار ہوں. امام مہدی کے بارے میں مہدی ابن حسن ابن علی, یہ نبی نے بتا دیا کہ یہ اس کا ان کے والد ہوں گے, اس کے دادا ہوں گے. تو کہنے لگے یہ مراد مولا علی ابن ابی طالب ہے, تو حسن نہیں ہوں گے. تو میرا سوال, اور سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں آج, میرا سوال, اگر امام مہدی کے والد حسن مشتبہ ہوں گے اور امام مہدی کے, توجہ چاہوں گا, اگر امام مہدی کے والد گرامی حسن مشتبہ علیہ السلام ہوں گے, ان کے دادا مولا علی ہوں گے, تو مانو کہ ان کی ولادت اس زمانے میں ہوئی ہے, وہ غیبت میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی. کل بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. میں نے کوشش کیا کہ اس ٹائپ کی چیزوں کا اثر اپنے اوپر نہ لوں, لیکن بہرحال افسوسناک, اور اس کے جو خدشات ہیں, اس کے جو خدشات ہیں وہ پیش نظر تھے. اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی, کیونکہ اس کے نتیجے دور تک ہوتے ہیں, پھر ان میں کوئی اعلان ولا نہیں کر رہا. اتنا کر رہا ہوں کہ ایام اذان ہیں, ہم فقیر لوگ ہیں, ہمیں رونے دو, ہم تو رونے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اور یہ طے ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو انسان اللہ کا قرب پاتا ہے, قرب اللہ سے بڑھنے لگتا ہے, اور جب قرب الہی بڑھ جائے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو رب نے نکالو ہمارے کاموں میں, ہمارے کاموں کو سیدھا سیدھا سدھر لو. ہم ابھی اس مجمع میں, مجھے پتا ہے ایک بڑی تعداد میرے فضائل کے باب میں تبرکن بیٹھتی ہے, ایک تعداد تبرکن بیٹھتی ہے, انہیں انتظار ہوتا ہے مولانا مصائب کا پڑھے. کہتے ہیں جی میں بیٹھا تھا, آگے جا کے بیٹھا تھا تاکہ رو سکوں. مولانا نے 40-45 منٹ تو فضائل پڑھے اور 15-20 منٹ مسائل پڑھے. میں تو رونے کے لیے گیا تھا, اور یہ بہت بڑا قسمت والا ہے, بڑی قسمت ہے اس کی, جو اسی لیے آیا ہے کہ وہ حسین پہ روئے. اس لیے کہ اس کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو رومال زہرا میں جگہ پاتے ہیں, اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں وہ آنکھ نہیں روئے گی, لوگ روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, بلبلائیں گے قیامت میں محشر میں. میرے چچے امام فرماتے ہیں وہ آنکھیں قیامت میں نہیں روئیں گی جو دنیا میں حسین پہ رو چکی ہو. اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے آئے نا, اپنے آگے کا معاملہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں. آج 3 محرم مکمل ہو رہی ہے, چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. حسین کے اصحاب پر درود و سلام. میرے مولا فرماتے ہیں انی لا ارا صحابن کا صحابی, میں اپنے اصحاب جیسا کسی کے صحابیوں کا مقام نہیں دیکھتا. جو مقام اللہ نے میرے صحابیوں کو عطا کیا, سبقت لے رہے تھے دوسرے پر, حبیب پہلے تم نہیں میں جاؤں گا, زہیر پہلے میں جاؤں گا, خبردار مجھے پہلے جانے دو. امام حسین سے بار بار آ کر اجازت مانگتے تھے, مولا میں چلا جاؤں, اور امام کے ذہن مبارک میں ترتیب تھی کہ کس کو پہلے بھیجنا ہے, پھر کس کو پہلے بھیجنا ہے. انہی صحابہ میں, انہی اصحاب میں ایک صحابی تو ایسا ہے جس نے اپنا سارا ماضی ایک لمحے میں دھو ڈالا. مجلس اعظم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں یا جو مجھ جیسے ہیں, ہمارا ماضی, ہمارا کل, ہمارا گزشتہ, کیا معلوم کیا کیا گناہ ہم نے کیے ہیں. ہمیں تو پتا ہے نا ہم نے کیا کیا ہوا ہے. حسین کا خیمہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے, صرف کربلا میں ہی تو غور نہیں آتا. یہ ہر سال محرم اسی لیے تو منایا جاتا ہے, ہر سال کربلا کو اسی لیے تو یاد کیا جاتا ہے کہ حسین کا خیمہ کھلا ہوا ہے, آنے والے ہول کو آنے دو. اور جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ایک جملہ اسی حسین سے بول دیں, مولا کیا میری معافی ممکن ہے؟ مولا جو مجھ سے گناہ ہوئے, جو میں نے معصیتیں کی, کیا میری معافی ممکن ہے؟ تو حسین مولا کے گھوڑے کی لگام کھینچنے والا, جس نے جناب زینب کو رونے پہ مجبور کیا, جس کے ایک جملے پر سکینہ کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی, اسے تو حسین معاف کر دیں. مولا میں نے تو ایسا نہیں کیا, اس کے باوجود میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مجھے معافی دلوا دیں. ایک ہور کو ذہن میں رکھ کر یہ مجمع ہور بنے, اپنے ذہن کو کربلا لے چلے اور ہور کی طرح جائے, سروں سے امامہ اتار دیں. اس لیے کہ ٹوپی, صافہ, امامہ وہ رکھتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے. جو اللہ کا معصیت کار ہو وہ عزت دار کہاں رہا؟ فرمایا بیٹا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. بیٹا علی ابن حور حضرت حور کا بیٹا اسے کہنے لگے میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. علی نے کہا بابا کیا بات ہے, کیوں ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ذرا کان لگا کے حسینی خیموں سے آنے والی آوازیں سنو. آوازیں سنی, کیا آواز آ رہی ہے؟ بابا العطش آئے پیاس پیاس کی آواز آ رہی ہے. فرمایا میں انہیں کربلا میں لے کر آیا ہوں, میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا, یہ سارا خاندان رسول میری وجہ سے پیاسا ہے. اور سنو میرے نام, رات کو میرے خیمے کے باہر سے ایک آواز آ رہی تھی, اور آواز یہ آ رہی تھی اے ہور تجھے جنت نہیں جانا, تجھے جنت کی طرف نہیں جانا. تو میں خیمے سے نکل کر باہر آ کر ڈھونڈتا تھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے, مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا جو یہ جنت کی دعوت دے رہا تھا. بیٹا وہاں جنت ہے, یہاں دوزخ ہے, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. عزادارو حسین کا کوئی صحابی تو چھوڑ کر نہیں گیا, مگر حسین نے وہاں کا ایک جنرل یہاں بلا دیا. معمولی بات نہیں ہے, ہزاروں کے سپاہیوں کا لشکر ہے اور کے پاس اتنا بڑا آدمی یہاں پر آیا ہے. اور جب صبح نمودار ہوئی نا تو گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے نہر پر لے گئے, پانی پلا کر جانے لگے حسینی خیموں کی طرف, امام حسین کے خیمے کی طرف. تو محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بیٹا علی آ رہا ہے اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے بابا جب زہرا کے بچوں کی خدمت کا وقت آیا, جب علی کے لال کی خدمت کا موقع آیا تو آپ مجھے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں. रामा मुझे भी साथ लेकर जाइए। अपने बेटे को साथ ले गए। अजदारों हौर ने वहां पहुंचने के बाद तवज्जो चाहूंगा, जो रोने आए हैं वो अपने अपने तसव्वुरात को करबला ले जाए। वहां पहुंचने के बाद हौर ने अपने बेटे से कहा, मेरा हाथ भी बांध दो, मैं तो कैदी हूँ ना, हुसैन का कैदी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। अगर मेरे हाथ की गिरा हुसैन ने खोल दी तो गोया मुझे माफ कर दिया। आगे बढ़कर सलाम किया और एक ही जुमला कहा, एक ही सवाल किया, ऐ हुसैन इब्न अली, क्या मेरी मुआफी मुमकिन है, क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है? इमाम ने गले से लगाया, फरमाया, हुर अंत हुर्रुन फिर दुनिया वाल आखिरा, तुम दुनिया में भी आजाद, तुम आखिरत में भी आजाद। यहाँ मैंने तुम्हें माफ किया, वहां मेरे अल्लाह ने तुम्हें माफ किया। और ये कहकर हुसैन ने कहा, मगर हुर हुसैन तुमसे शर्मिंदा। आप पर कांपने लगे, मौला आप क्या कह रहे हैं? क्या हुसैन तुमसे शर्मिंदा है? हमें पेश करने को पानी भी नहीं है। जब जब कोई मेहमान आता है ना, पानी पिलाया जाता है। ऐ हुर हम तुम्हें अजरुकमल अल्लाह चले रोना रहा की आवाजें हजर, मैं दो मंजिले और लूंगा, और पेश करने को हमारे पास पानी भी नहीं है। अजरुकमल अल्लाह रोने का, मौला मुझे अब शहादत के लिए मौका दीजिए, मैं अपनी कुर्बानी पेश करूं। बेटे ने पढ़कर कहा, बाबा बेटे के होते हुए बाप कैसे माना जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। हुर का बेटा, हजरत हुर का बेटा अली इब्ने हुर मैदान में गया। हजारों सैकड़ों दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जब जख्मों पर जख्म बढ़ना शुरू हुए तो जख्मों की ताब ना लाके जमीन पर गिरा, मगर गिरते हुए एक जुमला कहा, बाबा हुर मेरी मदद को आई है। बाबा हुर मेरी मदद को आई है। औलाद वालों, मुझे एक बात का जवाब दो, कितनी जल्दी हुर पहुंचा होगा अपने बच्चे की लाश, लेकिन सुनेंगे जब हुर अपने बेटे के लाशे पर पहुंचा तो हुसैन पहले से मौजूद, हुर के मैयत बच्चे की मैयत उठाई हुई थी। और एक जुमला हुर से मुड़कर हुर को देखा और कहा, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, जो अब तक नहीं रोए हैं अपनी आवाजों का अदब करेंगे, और जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। मैं इमाम हुसैन से कहूंगा, जब अली अकबर की मैयत उठा ले, कौन था जिसने आपसे बढ़कर कहा? अजरुकमल अल्लाह गिरिया हो गया, मजलिस हो गई है, मुझे एक मंजिल और आगे आने दीजिए। अब बेटा शहीद हो चुका, हुर ने बढ़कर कहा, मौला मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने हुर को जाने की इजाजत दी। हुर मैदान करबला में गया, जंग की जिहाद का कारनामा दिखाया और हुर ने जिहाद करते हुए सैकड़ों लोगों को फिन्नार किया, यजीदी लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों को फिन्नार किया। सुनेंगे दादारो, एक तीर हुर की पेशानी पे आके लगा, जिसके बाद हुर से घोड़े पे बैठा नहीं गया और घोड़े से उतरते हुए जुमला कहा, मौला मेरा सलाम लीजिएगा। ये नहीं कहा मेरी मदद कीजिएगा, ये जुमला मेरी मदद कीजिएगा, या ये बेटा कह सकता है, ये भाई कह सकता है, नौकरों का ये काम नहीं होता कि अपने मौला से कहें कि मेरा काम कीजिए आकर, मेरी मदद कीजिए आकर, तब मेरा सलाम दीजिएगा। जैसे ही इमाम हुसैन ने जुमला सुना है कि हुर ने मुझे सलाम कहा है, तो हुसैन रवाना हुए उस जानिब कि जहां हुसैन हुर का लाशा था। हुर का लाशा उठाकर लेकर आए, जब गंजे शहीदा में लाके रखा तो सुनेंगे दादारो क्या मंजर था, पेशानी से मुसलसल खून जारी था। अल्लाह रे किस्मत हुर, अल्लाह रे मुकद्दर हुर इब्ने यज़ीद रिहाई। जैसे ही पेशानी से बहता हुआ खून हुसैन ने देखा तो दाएं बाएं देखने लगे कि कोई कपड़ा मिल जाए जो हुर की पेशानी पर बांधे। तो सुनेंगे जनाबे फिज़ा बराबर में आके खड़ी हुई, कहा मौला हुसैन ज़ैनब ने ज़हरा का रुमाल भेजा, ये रुमाल फातिमा ज़हरा ने ज़ैनब को दिया था कि तुम्हें कर्बला में इसकी जरूरत पड़ेगी, तेरे हुसैन का मुहाफिज़ मारा जाए। अजरुकमल अल्लाह गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। इमाम हुसैन ने जनाबे ज़हरा का दिया हुआ रुमाल हजरत हुर की पेशानी पर बांधा, यहाँ रुमाल का बंधना था, वहां बहता हुआ खून रुक गया। सुनेंगे नजारो, सुनेंगे 1200 साल बाद, अब से तकरीबन 200 साल बाद, पहले 1200 साल करबला के गुजरने के बाद हुर इब्ने यज़ीद रिहाई की दो
قبر میں پانی آیا اور مزار مخدوش ہونے لگا. علماء کرام جمع ہوئے. اس وقت کا بادشاہ تیار ہوا. علماء کو لے کر قبر حر کھولی گئی. جب حر کا لاشا نکالا گیا, رومال زہرا بندھا ہوا تھا. حر کی پیشانی پر رومال زہرا بندھا ہوا تھا. علماء کرام نے بتایا, یہ زہرا کا رومال ہے جو حسین نے حر کی پیشانی پر باندھا تھا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا, اس رومال کو کھول دو, اس رومال کو کھولو. رومال کو کھولا گیا تو تازہ خون نکلنے لگا. آواز کی, رومال باندھ دو, یہ زہرا کا رومال ہے. یہ زہرا نے اس لیے بندھوایا تھا کہ جب یہ محشر میں آئے گا, نظر آئے گا میرے حسین کا چاہنے والا, جس کی پیشانی میں میرا رومال بندھا.
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يَا اللَّهُ يَا وَاعِظُ رَحْمَتَ نَازِلْ فَرْمَا. ہمیں امام زمانہ کی نوکروں میں شمار فرما. اس وطن کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.